بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. بزرگان محترم، برادران اسلام، معزز خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کے مہینے میں روزانہ تھوڑی دیر کے لیے عصر کے بعد اور افطار سے پہلے تفسیر کا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. انشاءاللہ 20-25 منٹ کی یہ ہمارے روزانہ کی نشست ہوگی اگر اللہ نے چاہا. تفسیر کی ترتیب کے حوالے سے ایک بات آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں کہ اگر یہ کنٹینیو کرنے کا مجھے موقع ہوا تو میں اس کو مختلف آیات کی، جس کی بھی تفسیر ذہن میں آتی گئی یا مطالعے کا موقع ملا، انشاءاللہ وہ سنانے کی کوشش کی جائے گی. آرڈر میں ہر سورت کی، ہر آیت کی تفسیر، اس طریقے سے تفسیر کا فی الحال ارادہ نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس کلام پاک کی تفسیر کے سننے سنانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ دنیا کی سب سے عظیم ترین نعمت ہے، اللہ کی طرف سے جو بخشی گئی. سب سے عظیم ترین نعمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ ہے. متبرک چیزوں کا انسانوں کے، لوگوں کے، مسلمانوں کے دلوں میں جو ان چیزوں کے لیے جو وقت اور عظمت ہوتی ہے، ان کے لیے جو محبت اور عقیدت ہوتی ہے کہ لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے متبرک چیزوں کو دیکھ جاتے ہیں، ان کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، ان کو عظمت کے وقت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، موقع ملے تو ان کو اپنے جسم سے مس کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالیاں ہیں، آب زمزم ہے، دوسرے اور متبرک مقامات ہیں اور متبرک چیزیں ہیں. دارالعلوم دیوبند کے اندر وہ ایک جبہ، وہ ایک کپڑا جو جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ کئی سال تک مس رہا، وہ ایک چیز ہے. ایسی جو متبرک چیزیں ہوتی ہیں، ان متبرک چیزوں کو لے کر مسلمانوں کے دلوں میں ایک عظمت ہوتی ہے، ایک وقت ہوتی ہے. تو دنیا میں برکت کی جتنی چیزیں ہیں، ان سب سے عظیم تر اللہ کا یہ پاک کلام ہے. اس کی عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، انتہا نہیں ہے. اور اس کی وجہ بالکل صاف اور سیدھی ہے، کیونکہ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، یہ لامحدود چیز ہے ہر اعتبار سے. اللہ کی ذات لامحدود ہے، اللہ کی صفات بھی لامحدود ہے. کلام اللہ اللہ کی صفت کلام ہے، اس واسطے یہ بھی لامحدود ہے. جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہونے کی وجہ سے اس کی عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، انتہا نہیں ہے، اللہ کی صفات کا بھی کوئی ٹھکانہ اور اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. ہاں، ایک بات یہ وضاحت ذہن میں رہنا چاہیے کہ قرآن کے وہ اوراق جس پر سیاہی کے نقوش میں قرآن کریم پرنٹ کیا ہوا ہوتا ہے حروف، اور قرآن کے جو گتے ہوتے ہیں دونوں طرف، جس کے قرآن جس میں بند ہوتا ہے، یہ مخلوق ہے. وہ جو کلام ہے جس کی تلاوت اللہ پاک نے فرمائی ہے وہ غیر مخلوق ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. یہاں تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے کہ کلام اللہ کو اللہ کی صفت بول دیا جائے اور یہ بولا جائے کہ یہ غیر مخلوق ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. تو دیکھنے والے اور سننے والے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ شاید جس قرآن کے بارے میں یہ کہا جا رہا وہ وہی ہے جس کو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. یہ وہ نہیں جس کو ہم حروف میں، جس کے حروف کو ہم تلاوت کر رہے ہیں، وہ قرآن نہیں. جس کو ہم اپنی آنکھوں سے، جس کے حروف کو یہاں پر نقش کیا ہوا دیکھ رہے ہیں، پرنٹ کیا ہوا دیکھ رہے ہیں، وہ قرآن اللہ کی صفت نہیں. یہ تو سیاہی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تو آواز ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری اپنی آواز ہے، وہ صفت الہی نہیں ہے. صفت الہی وہ کلام اللہ ہے جس کی اللہ نے تلاوت کی ہے، جس پر یہ حروف دلالت کرتے ہیں. یہ وضاحت ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے جب بھی یہ بات ہو. تو اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ کائنات کی عظیم ترین نعمت ہے جو انسانوں کو دی گئی ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ بنائی گئی. زندہ معجزہ اس واسطے کہتے ہیں کہ عموماً معجزے جو ہوتے ہیں وہ نبی کے ساتھ میں ختم ہو جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جو معجزے تھے، وہ بیماروں کو ان کے اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب کر دیتے تھے، اور مردوں کو وہ زندہ کر دیا کرتے تھے، مٹی کی مورتوں کو، صورتوں کو بنا کر کے، چڑیوں کو، پرندوں کو بنا کر کے وہ ان کو اللہ کے حکم سے زندہ ہونے کے لیے کہتے تھے، تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتی تھی. اس قسم کے ان کے جو معجزات تھے وہ ان کے ساتھ جب وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تو اب وہ دنیا میں باقی نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزے تھے، یا دوسرے اور انبیاء کرام علیہم السلام کو جو معجزے دیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے معجزے ایسے تھے کہ ان نبی کے ساتھ میں وہ وفات پا گئے تو پھر معجزات بھی ان کے ساتھ میں ختم ہو گئے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ قرآن ویسا ہی معجزہ ہے اور امت کے ہاتھوں میں موجود ہے. اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اس کو کس قدر، یہ کس حد تک قدردانی کرنے کی چیز ہے، کس حد تک اس کو اس کی عظمت دل میں جگہ بنانے کی ضرورت ہے. یس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزات دیے گئے، جن کی تعداد شمار کرنے والوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں میں بتائی ہے، سب سے بڑا معجزہ کلام پاک شمار کیا جاتا ہے. قرآن کریم کو، اللہ کے پاک کلام کو سب سے بڑا معجزہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے ہدایت. سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے ہدایت صراط مستقیم کی. اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہے وہ قرآن جو صراط مستقیم کی رہبری کرتا ہے. اس واسطے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حیات تھے تب بھی یہ ہادی تھا، جب آپ وصال فرما گئے تب بھی یہ ہادی ہے. اور ہدایت ہی وہ چیز ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، لإسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا ہدایت پا کر مسلمان ہو جانا مجھے پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ ایک طرف ایک آدمی مسلمان نہ ہو اور دوسری طرف ہزار کافروں کو مار دیا جائے. ایک آدمی کی ہدایت ہزار کافروں کی موت سے زیادہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. الغرض، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کلام پاک اپنے نبی کی وساطت سے ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے تو یہ بڑی قدر کی چیز ہے. اور رمضان المبارک کے اندر اللہ کے پاک کلام اترے ہیں، جتنے بھی اترے ہیں، آسمانی جتنے صحیفے اترے وہ بھی رمضان میں، آسمانی جتنی کتابیں اتری وہ بھی رمضان میں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن کریم ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں وہ صحیفے سب کے سب رمضان کے مہینے کے اندر اترے ہیں، روایتوں سے یہ بات ثابت ہے. تو اللہ کے کلام کو رمضان کے مہینے سے خاص نسبت ہے اور تعلق ہے. اب اس نسبت اور تعلق ہونے کی بنیاد پر چاہیے یہ کہ ہم اس نسبت اور تعلق کا لحاظ خود سے کریں. مردوں کو چاہیے کہ وہ خود سے کریں، اب اس کی اس کے اس کے تعلق کا اظہار، اس کی نسبت کے وقت کا اظہار کس طرح کس انداز سے کریں گے؟ اس کے حقوق کی ادائیگی کی شکل میں ہوتی ہے یہ چیز. ہم اس کو عظیم چیز سمجھتے ہیں، ہم اس کی نسبت کو بڑا مانتے ہیں، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ یہ ثابت ہوگا کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کیا جائے. جس حد تک جو ادا کرنے والا ہوگا، اس حد تک وہ اس کی نسبت اور تعلق کو ماننے والا، اس کی عظمت کو تسلیم کرنے والا سمجھا جائے گا. سب سے پہلا حق جو قرآن کریم کا ہے وہ یہ کہ اس کو اللہ کا کلام سمجھنا، کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے، خالق کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. جو اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے. کبھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے، کبھی وحی کے ذریعے سے، کبھی کسی اور شکل کے اندر، جو وحی کے مختلف شکلیں ہیں ان شکلوں میں. تو اس پر ایمان لانا اس کا سب سے پہلا حق ہے. اس کے بعد ایک اور حق ہوتا ہے اس کا، اس کی تلاوت صحیح طور پر ترتیل اور تجوید کے ساتھ. حروف کے جو اپنے مخارج ہوتے ہیں، حروف کی اپنی جو صفتیں ہوتی ہیں، مخرج کہتے ہیں حروف کے ادا کیے جانے کا منہ والا مقام. کچھ حروف ہیں جیسے میم، با، یہ ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں. کچھ حروف ہیں سینے کی طرف سے ادا ہوتے ہیں. ہا ہے سینے کی طرف سے آتا، عین ہا ہے، یہ حلق سے ہوتے، درمیانے حلق سے ہوتے. کچھ اور حروف ہیں. تو ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے، کسی کا دانت کا کنارہ، کسی کا داڑھ، کسی کا زبان کی نوک، کسی کا یہ جو اوپر کی تالو ہوتی ہے، تارخ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، کبھی حلق کا ابتدائی حصہ، درمیانی حصہ، آخری حصہ. یہ جو یہ مقامات ہیں حروف کے ادا کرنے کی، یہی مخارج کہلاتے ہیں، اسی کو مخرج کہتے ہیں. پھر حروف کی کچھ صفات ہوتی ہیں، کچھ صفات لازمہ، کچھ صفات عارضہ ہوتے ہیں. جیسے کچھ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف باریک پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف سختی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف میں شدت نہیں ہوتی ہے، کچھ حروف منہ بھر کے پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف منہ بھر کے نہیں پڑھے جاتے ہیں. یہ اس طریقے سے کچھ حروف کے اندر سیٹی کی آواز آتی ہے، کچھ حروف میں یہ آواز نہیں آتی ہے. یہ جو باتیں ہیں، یہی باتیں صفات کہلاتی ہیں. تو قرآن کریم کو تلاوت ترتیل کی تلاوت ترتیل اور تجوید کے ساتھ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی تلاوت حروف کو مخارج سے ادا کرنا اور صفات کے ساتھ میں ادا کرنا. یہ سادی سادی باتیں ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی تھوڑا سا وقت لگا کے، مہینے، دو مہینے، تین مہینے لگا کر ہر آدمی کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ میں تلاوت کی مشق کا عادی ہونا پڑتا ہے، تب جا کر قرآن کریم کا یہ حق پورا ہوتا ہے. عمر کے جس حصے میں بھی ہو، اگر یہ کمزوری ہمارے اندر ہے کہ ہم تجوید اور ترتیل کے ساتھ میں تلاوت نہیں کر سکتے، تو قرآن کا یہ حق اس کے اوپر بنتا ہے، اور عمر کی زیادتی یا عمر کی کمی اس کے لیے عذر نہیں ہو سکتی. ہم اگر کم عمر ہیں تب بھی ہم کو قرآن کا یہ حق ادا کرنا ہے. ہم اگر کم عمر نہیں، بڑی عمر کے ہیں اور اس عمر میں ہیں کہ اب ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اتنی بڑی عمر میں کیا سیکھیں گے، تب بھی ہمارے یہ سوچ لینے سے، ہمارے اوپر اور ذمے سے یہ حق ساقط ہونے والا نہیں ہے. اللہ کا یہ اللہ کے کلام کا یہ حق ہم پر باقی ہے. یہ جو حقوق ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ادا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں ایزی لیتے ہیں، عمر کا بہانہ بناتے ہیں، کچھ اور چیزیں کرتے ہیں تو ہمارے ذمے سے ساقط ہو جائیں گے یا پوچھ ہونے والی نہیں ہے. قرآن کریم جیسا سفارش کرتا ہے، ویسا قرآن کریم شکایت بھی کرتا ہے. قرآن کریم جیسے بندوں کو سفارش کر کے جہنم سے نجات اور آزادی دلاتا ہے، جنت میں لے جاتا ہے، ایسے ہی قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں شکایت اور شکوہ کر کے لوگوں کو جہنم میں ڈلواتا ہے، اللہ کے قہر کا ان کو مورد بناتا ہے. بہت سوں کے بارے میں قرآن کہے گا کہ اللہ انہوں نے میرے حقوق کو ضائع کیا تھا، اس واسطے میں آج میں انصاف چاہتا ہوں. اب ان کے حقوق کے ضائع ہونے کی وجہ سے اللہ پاک اگر انصاف دیں گے تو وہ انصاف کی صورت میں ظاہر ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ حق تلفی اگر ہوگی تو قرآن کو اس کا حق دیں گے. اب وہاں پر عمل کا میدان تو رہا نہیں، صرف سزا رہ گئی، جہنم میں جانا پڑے گا اس کی وجہ سے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر حقوق ادا نہیں کیے جاتے ہیں، چاہے وہ جس کے بھی ہوں، اس کی طرف سے غفلت بڑھتی جاتی ہے، تو وہ کوئی معمولی بات ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائیں، ایسا نہیں ہے. اس لیے اس طرف خود کو بھی توجہ کرنا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اور हमारी जो हमारे मातहत में जो बच्चे बच्चियां लड़के लड़कियां या जो लोग भी आते हैं अफराद भी आते हैं और कुरान को तजवीद और तरतील से पढ़ना वो नहीं जानते हैं, उनको बाकायदा बाजाबता इस काम के सीखने सिखाने पर लगाना चाहिए। कुरान का ये दूसरा हक था, ईमान लाने के बाद तरतील के साथ में तजवीद के साथ में उसको पढ़ना। और तीसरा इसका हक है कि अल्लाह ने हमारी तरफ ये जो पैगाम भेजा है इस पैगाम के माना को मफहूम को समझना। कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से ये पैगाम है, जैसे किसी के पास से कोई मैसेज आया, कोई लेटर आया, कोई मेल आया, कोई ईमेल आया, तो हम खोल के पढ़ते हैं उसको, ये तो अहकमुल हाकिमीन की तरफ से आया है ये, तो उसको समझ उसको पढ़ना अब सिर्फ ये एक इख्तियारी चीज़ नहीं हो सकती, अब ये फ़र्ज़ बन जाता है। हुकूमतों की तरफ से लेटर आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, बड़े बड़े इदारों की तरफ से लेटर आते हैं तो उसकी अहमियत अपनी होती है। ये इदारों की तरफ से नहीं है, ये हुकूमतों की तरफ से नहीं है, ये उस हस्ती की तरफ से, उस जात की तरफ से आया हुआ पैगाम है कि हुकूमत भी जिसकी गुलाम है, कानून भी जिसका पाबंद है। तो इसके माना को समझना, और इसके लिए फिर दुनिया भर के अंदर कई सारे कोर्सेज कायम हुए हैं, कहीं इधर से तफसीर होता है, कहीं इधर से कुरान होता है, कहीं आलमियत के अंदर तफसील के साथ समझाए जाते, कभी उर्दू में कभी अरबी में, तो जो जो भी सिलसिले इस हक की अदायगी के लिए हैं वो हैं। अब हमारी ये जो कोशिश है ये भी इसी सिलसिले की एक मुख्तसर सी छोटी सी कड़ी है। इसका एक और हक है, उसके बाद उस पर अमल करना, उसका जो मुक्तजा है उस मुक्तजा पर अमल करना। कहीं किसी चीज पर ईमान लाने के लिए कहा जा रहा तो उस पर ईमान लाना, उसको दिल से सच्चा जानना कि वाकई हमारा इस पर ईमान है, हमारे रब ने कहा कि ये चीज है तो है, दुनिया चाहे जितना झुटलाए, दुनिया चाहे जितना मुकरे, जितना मुकरना हमें मुकरने के दावत दे, चाहे हमको जितना शर्माने की कोशिश करे, हमको उसे शर्माना नहीं, घबराना नहीं है, मुकरने की कोशिश नहीं करना है, बल्कि डरना है इस बात से कि अगर मुकर गए तो हमारा अंजाम क्या होगा। कुरान के मुक्तजा पर अमल करना कि ये जो हुक्म है, ईमान का हुक्म है तो ईमान लाने का हुक्म पूरा करना, जान लगाने का हुक्म है तो जान लगाने का हुक्म पूरा करना, माल लगाने का हुक्म है तो माल लगाने का हुक्म पूरा करना, हुकूक अदा करने का हुक्म है तो हुकूक की अदायगी का हुक्म पूरा करना। इसके मुक्तजा पर अमल करने का मतलब ये। उसके बाद इसका एक और हक आता है, वो है तबलीग। जो आपको इसके बारे में मालूम है, जो सही बातें मालूम है और आप पहुंचा सकते हैं और मौका है पहुंचाने का और उम्मीद है आपको सामने वाले के उस बात को कबूल करने का, तो इसका पैगाम पहुंचाना चाहिए। ये वो मौका है जहां इसकी तबलीग फर्ज और हक के दर्जे में आ जाती है। ये जो शर्तें बयान किया मैं असल में, आपको मालूम रहना सही से, मौका रहना, मौका नहीं है आप बयान करने जा रहे हैं, हक नहीं है ये उसका उस वक्त में, अगर उस वक्त मौका नहीं है तो सामने वाला सुनने के मोड़ में नहीं है, सुनने के मौकफ में नहीं है, समझने के मौकफ में नहीं है, आप ज़बरदस्ती ठोंसना चाहते हैं, वो इसकी बदतमीज़ी कर देगा, कलाम की बेअदबी कर देगा, वो इस पैगाम के साथ में फिर वो जो हरकत करेगा वो अदब के दायरे में फिर नहीं आएगा, वो कुछ बोल देगा तो अब फिर उसके बाद गलती हमारी होगी। वो जो बदतमीज़ी कर रहा है वो इस वजह से नहीं कि कलाम बरहक नहीं है, वो इस वजह से नहीं कि तुम जो बोल रहे हो वो गलत है, वो इस वजह से कि तुमने उसके मौकफ को नहीं देखा है, उसके मूड को नहीं समझा है, मौका महल को नहीं समझा है, इस वास्ते गलती तुम कर बैठे, तो अब उसका भुगतान भुगतना पड़ा है कलाम इलाही को, माशाल्लाह वो गाली देगा तो फिर उसको पड़ेगी। इसलिए तो कलाम इलाही के जो हकूक हैं उसके अंदर ये भी आता है कि इसकी तबलीग की जाए। तबलीग के अंदर हक के दर्जे में जो चीज़ आती है वो ये कि हमको कलाम इलाही का सही मतलब मालूम हो, और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ उस कलाम के पहुंचाने का वो मौका हो, बेमौका बात नहीं कहनी चाहिए। तीसरी चीज सुनने वाले के कबूलियत की उम्मीद हो, तब जाके ये हक बनता है और ये चीज ये हक अदा करने वाला होता है, जरूरी होता है। और उस सूरत में यानी इतनी चीजें पाई जाने के बावजूद कोई बंदा फिर चुप रह जाता है, फिर उसके बाद उस हक को अदा नहीं करता है, तो फिर वो हक तलफी करने वाला शुमार होता है। इतनी चीजें पाई जाने के बाद अगर कोई फिर भी नहीं बयान करता है तो अब वो कुरान के इस हक को, हक तबलीग को छोड़ने वाला समझा जाता है। تو یہ قرآن کے چار حقوق ہوئے: ایمان لانا، تلاوت سے تجوید کرنا، تجوید سے تلاوت کرنا اور اس کے مقتضیٰ پر عمل کرنا، اور اس پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچانا. ان چاروں حقوق کو ہم ادا کرتے ہیں تب ہم اس نعمت کی اللہ کی طرف سے جو ہم کو دی گئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ معجزے کی حقیقت میں قدر کرنے والے ہوں گے. رمضان کے مہینے سے اس کو خاص تعلق ہے، تو اس تعلق کی بنیاد پر اس کی جتنی تلاوت ہم کریں گے، کر سکتے ہیں اتنی کریں گے، تب ہم قدر کرنے والے سمجھے جائیں گے. بزرگان دین کے واقعات پڑھ کے حیرت ہوتی ہے. ایک تو ان لوگوں کو قرآن سے شغف ایسا تھا، دوسرے ان کو ان کے وقت اوقات کے اندر برکت ویسی تھی. کوئی ایک 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 قرآن پڑھا، کوئی 35 پارے پڑھا، یعنی 30 پارے پڑھنے کے بعد پھر 5 پارے مزید، کوئی 40 پارے پڑھ رہا ہے، کوئی دن میں ایک قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی شام میں رات کو ایک قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز میں ایک قرآن پڑھ رہا ہے. عجیب عجیب ترتیبوں سے قرآن کریم کو لوگوں نے ختم کیا ہے اور اس کے دور مکمل کیے ہیں. ایک بزرگ نے اپنے اولاد کو وصیت کی تھی کہ مجھے فلاں کمرے کے اندر دفن کرنا. ان کی اولاد نے پوچھا کہ کیوں، تو کہا کہ میں نے اس کمرے کے اندر 7000 قرآن مکمل کیے. تو لوگوں کا قرآن سے شغف ایسا ہے، ایسا تھا بزرگوں کا، ماضی قریب کے اندر بھی، اور ماضی قریب تو نہیں، ابھی حال کے اندر بھی لوگ ایسے موجود ہیں کہ اپنی جابوں کے رکھتے ہوئے بھی وہ لوگ ایک قرآن کریم کا مکمل دور فرما لیتے ہیں. اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی ایسا بنائے، ہمارے لیے بھی یہ کام آسان کرے. لایانی سے اگر بچیں گے تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے. لایانی کی نفرت دل میں آئے گی تو پھر قرآن کی تلاوت کا شغف دل میں بیٹھے گا، ہوگا، ورنہ یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں. حدیث شریف میں دعا جو سکھلائی گئی ہے اس میں ایک یہ ہے: اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، میرے دل کی بہار بنا دے. الیکٹرانک ڈیوائس دیکھ کے جیسا ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، قرآن دیکھ کے اگر ہمارا دل ویسا باغ باغ ہو رہا ہے تو مطلب ہے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ہمارے حق میں قبول ہوا. جب تک یہ لعنتیں ہمارے ساتھ ہے اس وقت تک ان چیزوں کی، یعنی قرآن کریم کی حقیقی قدر ہم سے نہیں ہو سکے گی. جتنے بزرگان دین اس کی تلاوت وغیرہ کے حق میں، اس کے دوروں کے زیادہ سے زیادہ کرنے کے بارے میں جو ان کے واقعات ملتے ہیں، ان کی زندگیوں میں یہی تھا کہ لایانی سے ان کی زندگی پاک تھی تو پھر کام کی چیزیں ان کی زندگی میں داخل اور شامل تھیں. تو اب ہمارے واسطے سیدھا سیدھا سمپل طریقہ ہے، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ بنیادی تعلیمات پیچیدہ نہیں ہیں، سادہ بہت ہے، اور سادگی ہی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ سادگی والی چیز کو ایک آدھ بار کر لیتا ہے بندہ حکم پورا کرنے کی نیت سے، لیکن اسی سادگی پر زندگی بھر جمے رہنا یہ ایک مشکل کام ہو جاتا. جیسے مجاہدات جو ہوتے ہیں، مجاہدات میں بعض چیزیں بظاہر ایسی لگتی ہیں کہ یہ کیا مجاہدہ ہوا، یہ تو مزے کی چیز ہوئی. جیسے کوئی بندہ اگر دہی چاول کھا رہا ہے روزانہ مثال کے طور پہ، تو جو اس کو ایک مرتبہ دیکھے گا وہ بولے گا بھائی دہی چاول کا مجاہدہ کر رہا ہے، کہاں کا مجاہدہ، یہ تو مزیدار چیز ہے. نہیں، صبح اور شام 40 دن تک کھاؤ پھر مجاہدہ ہے. تو سادی چیز ہے لیکن مسلسل اگر آپ کریں گے تب جا کے وہ آپ کے حق میں مجاہدہ بنتی ہے. تو جو اسلام کی جو تعلیمات ہیں، بنیادی تعلیمات، وہ ساری کی ساری ایک دم سادہ ہیں، وہ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، سمجھنے سمجھانے کے تعلق سے، عمل کرنے کے تعلق سے. اس پہ جمنا ہے، 5 نمازیں روزانہ پڑھو، گرما کے اندر بھی، سرما کے اندر بھی، ہر موسم کے اندر بھی، طبیعت ٹھیک رہی تو بھی، طبیعت ٹھیک نہیں رہی تو بھی، امیر ہے تو بھی، غریب ہے تو بھی، عالم ہے تو بھی، جاہل ہے تو بھی، خوشی ہے تو بھی، غم ہے تو بھی، حضر میں ہے تو بھی، سفر میں ہے تو بھی، 5 نمازیں پڑھو، اب جا کے مشکل ہوتا ہے. رمضان آیا تو شوق سے پڑھ لیے، رمضان جاتے پھر شوق سے چھوڑ دیے. یہ تو سادہ تعلیمات کو مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ کا حکم سمجھ کر کے اپنانا، یہ ہمارے واسطے بہت، یعنی بہت سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں استقامت، یعنی جم جانا، جس کو کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایمان لانے کے بعد، اللہ کو رب ماننے کے بعد میں، اس پہ اللہ کی ربوبیت کے یقیدے پہ اور پھر ان کے احکامات کی تعمیل پہ جم جانا، یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں. دنیا کے اندر بھی زندگی، وہ اللہ پاک ایسا سکون عطا فرماتے ہیں، دلی سکون، کہ اس کے بعد میں دنیا کی حوث، حرص، ان چیزوں کی طرف ذہن چلتا نہیں ہے. یہ چیزیں ہوتی تو ہیں، آدمی اس سے گزرتا تو ہے، اس کو اپناتا تو ہے، لیکن ان چیزوں کے اندر دل کو نہیں لگاتا ہے. मगर हम अगर ये हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमको मुजाहदा पेश आएगा कि हम लायानी को छोड़ें। लायानी को छोड़ने के बाद शुरू में इसमें दिल लगाना खुद से पड़ता है। जब हम अपनी तवज्जो दिलाते हैं तो फिर अल्लाह पाक अपनी तरफ खींचते हैं। अल्लाह यजतबी इलैहि मैयशा, अल्लाह पाक चुन के अपनी तरफ उसको खींचते हैं जिसको चाहते हैं। वयहदी इलैहि मैयुनीब, और जो उनसे लौ लगाता है ना फिर वो उसको मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो हमको शुरू में लौ लगा के दिखाना पड़ता है कि अल्लाह हम आपसे लौ लगा रहे हैं, अल्लाह हम आपसे ताल्लुक कायम करना चाहते हैं, आपके पाक कलाम को हम पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए वक्त निकालना चाहते हैं। और कभी दिल नहीं बोलता है तब भी पढ़ के बताना पड़ता है कि देखिए लौ लगाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो तौफीक देते हैं। तो ये सब होने के बाद ही वो मरहला आता है कि बंदा एक कुरान पढ़ रहा है फिर भी उसका जी नहीं भर रहा है, 35 बारे पढ़ रहा है, 40 बारे पढ़ रहा है, दो दो कुरान मुकम्मल हो रहे हैं सुबह के अंदर, शाम के नमाज में, गैर नमाज में। तो कुरान करीम की जितनी तिलावत की जाए कम है, और इस हक को इस रमजान के इस महीने से चूंकि खास निस्बत है, इसलिए हम सबों को, बड़ों को, छोटों को, मर्दों को, औरतों को जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम की तिलावत किया करें, और ये कुरान करीम के ये जो हकूक हैं उन हकूक को जहन में रखा करें। अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे, सबको भी तौफीक दे, और दुनिया भर के अंदर जो आलमी वबा फैली हुई है अल्लाह पाक सारे मुसलमानों को इससे महफूज फरमा दे, और इस वबा को जल्द से जल्द दुनिया से इसका खात्मा फरमा दे, उठा ले। सुभान अल्लाह व हमदी, सुभान अल्लाह व हमदी।